الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكلموهم إنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ صافات کی آیات چل رہی ہیں, آیت نمبر 114 سورہ صافات کی. میں نے جیسا شروع میں سورت کے عرض کیا تھا کہ اس سورت میں اللہ تعالی نے توحید کا بیان کیا, جنت دوزخ اور آخرت کا بیان ہے, اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ انبیاء اکرام کے حالات کا بیان. یہ جو انبیاء اکرام کے حالات ہوتے ہیں در حقیقت ہم سب لوگوں کے لیے ایک بڑا سبق ہوتا ہے. ہر چیز میں انبیاء اکرام کا کوئی نہ کوئی سبق ہے. فرمایا کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ, ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر احسان کیا, نبوت عطا کی, دیگر کمالات عطا کیے, دشمنوں کے نروں سے ان کو نکالا, کیا کیا مسائل ان کے ساتھ پیش نہیں آئے. فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر احسان کا معاملہ کیا. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو جو بنی اسرائیل تھی اس کو ہم نے بہت بڑی تکلیف سے نجات دی. تکلیف ان کو یہ تھی کہ وہ فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور بے تحاشا ظلم و ستم ان کے اوپر کیے جاتے تھے. اس کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اور ان دونوں کی قوموں کو بہت بڑی تکلیف سے نجات عطا کی. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ, ہم نے ان کی مدد کی لہذا وہی غالب ہو کر رہے. وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ, اور ہم نے ان کو ایک واضح کتاب دی. وہاں سے واضح کتاب سے مراد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی تھی اور بعد میں حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے طبعاً ان کا نائب بنایا, قائم مقام بنایا. وَحَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, اور ہم نے ان کو سیدھے راستے کی ہدایت کی. اب دیکھیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. قرآن کریم میں فرمایا وَفَتَنَّاهُ فُتُونًا, ہم نے ان کے اوپر بہت آزمائشیں نازل کی. آپ میں سے اگر کسی کو یاد ہو جب ہم نے یہ آیت تلاوت کی تھی قرآن پاک میں, تو میں نے اس کی ساری تشریح عرض کی تھی کہ ابراہیم کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کی کیسی کیسی آزمائشیں آئیں اور کیسے کیسے اللہ نے ان کو نکالا. ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ان کے قتل کے انتظامات شروع ہو گئے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا تھا کہ بچہ ہوگا یا کہ وہ میری سلطنت کا خاتمہ کرے گا, تو اس نے کہا تھا کہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کروں گا. تو ایک سال جو بچے پیدا ہوں گے ان کو قتل کروں گا, اگلے سال بچے کو نہیں کروں گا. یہ ایسے ایسے انتظامات موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے, ان کو مارنے کے, آٹھ دس پتہ نہیں کتنے آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کی تھی. پھر فرعون مسلط ہوا ان کی قوم کے اوپر اور فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا رکھا تھا, اور فرعون اتنا بڑا سرکش, اتنا بڑا طاقتور, اتنا بڑا مالدار کہ اس کے سامنے کوئی چوں نہیں کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے پرورش بھی کی موسیٰ علیہ السلام کی تو فرعون کے گھر میں کی. آپ دیکھیے اللہ کے انتظامات دیکھیے کہاں اللہ تعالیٰ پرورش فرما رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کو ایمان دے دیا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی. ادھر مقابلہ ہو رہا تھا اژدہوں کا اور عصا کا, رسیوں کا اور عصا کا, ملک کے بڑے بڑے جانور جادوگر جمع. تو فرعون کی بیوی دعائیں کر رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی کے لیے. یہ انبیاء کرام کے واقعات در حقیقت ہمیں ایک بات بتاتے ہیں. ایک بات کیا, بے شمار باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں, جو ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ کامیابی اسی کو ملتی ہے جو سیدھے راستے پہ رہتا ہے. آپ مآل کار, انجام کار, کامیابی اس کو نصیب ہوتی ہے جو سیدھے راستے پہ چلتا ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وہی انسان کامیاب, دنیا میں اونچ نیچ کس کے اوپر نہیں آتی. کون آدمی ایسا ہے کہ جس کے اوپر دنیا میں کوئی اونچ نیچ نہ آتی ہو, کوئی کبھی بیشی نہ ہوتی. ہر ایک کے ساتھ, کوئی کتنے اعلیٰ سے اعلیٰ ملک میں بیٹھا ہو, کوئی کتنا زیادہ امیر و کبیر انسان ہو, لیکن مسائل اور حالات تو اس کے اوپر بھی آتے ہیں. کسی کے اوپر کسی نوعیت کے آتے ہیں, کسی پر کسی نوعیت کے آتے ہیں. لیکن انبیاء کرام کی تعلیمات سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ کامیاب وہ انسان ہے جو اللہ کی مان کر چلتا ہے, وہ انسان کامیاب ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ان آیات کو اسی لیے بیان فرما رہے ہیں, دنیا کو یہ سبق ہے, پوری دنیا کو یہ سبق ہے کہ دیکھو ان انبیاء کرام کے اوپر بھی مسائل کتنے آئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نام آج زندہ رکھا. آج آپ دیکھ لو موسیٰ علیہ السلام کا نام, کتنے ہزاروں سال پہلے موسیٰ علیہ السلام ہوں گے, کتنے ہزاروں سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے, آج بھی لوگ ان کا نام علیہ السلام کہہ کر لیتے ہیں کہ ان پر سلامتی ہو. دعا کے ساتھ لیتے ہیں, عقیدت کے ساتھ لیتے ہیں, احترام کے ساتھ لیتے ہیں, دل کی عظمت اور عزت کے ساتھ لیتے ہیں. جب ہم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیں یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا نام لیں تو ہمارے الفاظ, ہماری دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو ان انبیاء کرام کے پاس دنیا کے وسائل تو کچھ بھی نہیں تھے. کوئی بہت جاہو حشم ہو, اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی بھی بنائے جن کو بہت مال و دولت دیا. سلیمان علیہ السلام کو بہت مال و دولت دیا, لیکن نمونے کے طور پر بتا دیے, لیکن کوئی عادت اللہ یہ نہیں تھی کہ نبی کو بہت ساز و سباز دیا جاتا, بہت مال و دولت دی جاتی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہم سب کے سامنے, آپ نے کیسے فقر و فاقے میں وقت گزارا, مشکل حالات. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, ایک مرتبہ کھانا کھا رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد, تو تبدیلی آ چکی تھی, حالات بہتر ہو گئے تھے معاشی, تو کھانے تھے, تو کھانے لگی تو کہنے لگے کہ میرا یہ کہہ کر رونے کو دل چاہتا ہے, پھر یہ کہہ کے رونے لگی کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے, ملتا ہی نہیں تھا اتنا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بڑے صاحب ثروت, اللہ نے ان کو بہت مال و دولت دیا تھا, وہ کھانے پر بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, وصال کے بعد کوئی انواق شام کے کھانے آئے, فرمانے لگے کہ جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ساتھ ہوتے تھے ہمیں ہمارے سامنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, ہمیں سے کچھ ملتا ہی نہیں تھا, پھر یہ کہہ کے وہ بھی رونے. تو یہ انبیاء کرام کے حالات تھے کہ مشکلات. حدیث شریف میں اسی کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ انبیاء کرام کے اوپر سخت ترین آزمائشیں نازل ہوتی تھیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نبی کے ساتھ ہوتے کاش, تو آسان تھوڑی ہے نبی کے ساتھ رہنا. آزمائشیں, مشکلات کوئی پھولوں کی سیج تھوڑی تھی, کوئی پھولوں کی سیج تھی. صحابہ کرام کی قربانیوں کو تو دیکھو آپ, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کیسے قربانیاں انہوں نے دی. لیکن جو جو مقام اللہ نے دیا، جو عظمت اللہ نے دی، جو رتبہ اللہ نے دیا، آج سینکڑوں سال ہو گئے کسی نبی کے تو گزرے ہوئے، آج ہزاروں سال ہو گئے، رہتی دنیا تک ان کا نام اسی عظمت اسی عزت سے لیتا جاتا لیا جاتا رہے گا. آج ابو جہل کا نام کون لیتا، آج ابو لہب کا نام کون لیتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، آج فرعون کو کون نام پوچھتا، اس کے قبر اس کا اس کی جو اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ میں نے اس کے جسم کو باقی رکھا اس لیے کہ دنیا عبرت حاصل کرے. میرا بھی جانا ہوا مصر قاہرہ میں اس کی لاش رکھی ہوئی ہے. آپ یقین مانے دیکھا بھی نہیں جاتا اس کی لاش کی طرح، اس کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے. اور جو بھی جاتے ہیں ہم جیسے جو بھی مسلمان جاتے ہیں صرف عبرت کے لیے دیکھنے جاتے ہیں، کوئی عظمت کے لیے تو نہیں دیکھنے جا سکتے، نعوذ باللہ، صرف عبرت کے لیے دیکھنے جاتے ہیں. گئے ہوئے تھے وہاں پر تو چلو بھائی اس کی لاش کو بھی عبرت کا نمونہ دیکھ لو. وہاں جب میں کھڑا ہوا تھا کچھ عرب آئے وہاں پر اور وہ یہی آیت پڑھ رہے تھے کہ یوں کہتا تھا کہ انا رب کو بلا لو کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں، اور آج دیکھو کس حال میں لوگ اس کی عبرت کا تماشا دیکھنے آتے ہیں. آج عبرت اللہ تعالی نے فرمایا کہ رہتی دنیا تک تو میں عبرت رکھوں گا. آج کون جانتا ہے فرعون کو، آج کون نام لینا پسند کرتا ہے فرعون کا. لیکن موسیٰ علیہ السلام ان کے جسم کا کوئی ذرہ بھی کسی کو مل جائے، کوئی تبرک بھی مل جائے تو اس کا سراخوں سے رکھتا. پتا کیا چلا، پتا یہ چلا کہ در حقیقت جو اللہ کی مانتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے حکموں کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں بڑا کرتے ہیں. جنہوں نے اللہ کے حکم کو بڑا کیا اللہ نے ان کو بڑا کیا، جنہوں نے اللہ کے حکم کو نیچا کیا اللہ نے ان کو نیچا کیا. دنیا کے اندر تو بادشاہتیں، مال و دولت، ساز و سامان، یہ جو کچھ بھی دنیا کے کروں پر ہوتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی دیتے ہیں، کافروں کو بھی دیتے ہیں. دیکھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی اس نعمتوں کو اس نے استعمال کہاں کیا. سب عارضی ہے نا، دائمی تو کچھ نہیں ہے. بادشاہت عارضی، مال دولت عارضی، عہدہ منصب عارضی، خوبصورتی عارضی، صحت عارضی. دیکھنے کی بات یہ کہ جب وہ چیزیں تھیں اس نے استعمال کہاں کیا، اس اللہ کے حکم کے مطابق یا اللہ کے حکم کے خلاف. اللہ کے حکم کے مطابق کیا، اللہ نے اس کو اتنی عزت دی کہ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کا نام اس کا کام زندہ رہتا. اور وہ اگر اس نے اللہ کے حکم کو اپنے کر و فر میں، اپنے تکبر میں اگر اللہ کی چیزوں کو نیچا کیا، اللہ نے بھی اس کا نام نام و نمود بٹا دیا. دنیا کے سامنے ساری مثالیں قرآن پاک ہی تو بیان کر رہے ہیں ہم کہ دیکھ لو کہاں موسیٰ علیہ السلام، کہاں ہارون علیہ السلام، آگے دوسرے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے آ رہے ہیں. وہ دیکھ لو، فرعون کو دیکھ لو، حامان کو دیکھ لو، دونوں کے ناموں کو دیکھ لو، دونوں کی عزتوں کو دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ فائدے میں کون رہا. یہ فائدہ تو دنیا کا جو ہے جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو معاملہ کرنے والے ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ان کو نوازنے والے ہیں، مال عین رات کسی انسانی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت نہ کسی کان نے اس کو سنا، ولا خطر على قلب بشر نہ کسی انسان کے دل میں خواب و خیال گزرا. یہ جنت کی صفات اللہ نے بیان کی کہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں، مال عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نہ کسی انسانی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کانوں نے سنا، نہ انسان کے دل میں خواب و خیال گزرا. اب اندازہ کر لو دنیا کے کتنے حسین و جمیل مناظر، مقامات سیر و تفریحی جو ہمارا آپ دیکھتے ہیں، تو یقین جانیے کہ دنیا جنت تو اس سے کہیں زیادہ آگے، جو ہمارے دل میں خیال بھی نہیں آتا. تو اصل کامیابی قرآن کریم نے یہی فرمایا کہ کامیابی اصل یہی ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو جنت میں پہنچا دے، یہ ہے کامیابی. دنیا کی چھوٹی بڑائی، کسی کا نام اوپر ہو گیا کسی کا نیچے ہو گیا، دنیا کی عزت اور منصب سب عارضی ہیں. اگر اللہ نے ہماری مغفرت فرما دی، نام اعمال اللہ نے ہمارے دائیں ہاتھ میں دے دیا اور ہمیں اللہ نے جنت میں پہنچا دیا، اب ہم کہیں گے کہ ہم دنیا میں کامیاب ہوئے. ونعوذ باللہ من ذالک، اللہ محفوظ فرمائے ہم میں سے ہر شخص کو، خدا نہ خواستہ کوئی برا معاملہ ہوا تو پھر ہم اس کا مطلب کامیاب ہیں. آج بڑی بڑی یونیورسٹیاں یہ سکھاتی ہیں کہ جی کامیاب انسان کون ہے. کوئی کہتا ہے کہ جی بل گیٹس جو ہے نا وہ دنیا کا کامیاب آدمی، اس لیے کہ اس نے اتنی دولت جمع کر لی. کوئی کہتا ہے کہ جی مائیکروسافٹ کمپنی کا مالک ہے وہ، جناب اس کے پاس اتنی خربوں ڈالر جمع ہے، اربوں ڈالر جمع ہے، اس کا اتنے بڑا اس کا نام ہے، وہ کامیاب ہے. بھائیو یہ تو معیار کسی نے بھی نہیں رکھا. اگر یہ معیار ہوتا تو انبیاء کرام کے پاس سب سے زیادہ دولت ان کے پاس ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے دولت مانگتے تو کیا اللہ تعالیٰ نہ دیتے؟ حضرت فاطمہ نے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کام کرتی رہتی ہوں، میرے ہاتھ چھل جاتے ہیں. آپ کے پاس غلام آئے ہوئے تقسیم کے لیے، تو آپ میرے لیے بھی کوئی غلام ایسا رکھ دیں، ٹھنڈک نہیں ہے، آپ میرے لیے بھی کوئی غلام دے دیں جو میرا کچھ ہاتھ واتھ بٹا دیا کرے، کوئی باندھی دے دیں. آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تم کو میں اس سے اچھی چیز نہ بتاؤں. پھر آپ نے تسبیح فاطمی بتائی، فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. وہاں اپنی اتنی چہیتی صاحبزادی، اتنی محبت فرماتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے، ان کے لیے کیا دولت کا خزانہ نہیں مانگ سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کون سی ان کی بات کو رد کر دینا تھا؟ لیکن نہیں، وہاں نہیں کچھ کہا، بچوں کو ایسے ہی رہنے دیا. آپ کی اولادیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کس طرح قتل کیے جا رہے ہیں، کس طرح تڑپ رہے ہیں، کس طرح ان کو سنگینوں کے اوپر پرویا جا رہا ہے. آپ اپنی اولادوں کے لیے دنیا مانگتے تو دنیا کے کون سے خزانے اللہ قدموں میں ڈھیر نہ فرماتے، لیکن آپ کے جگر کے ٹکڑے، آپ کی اولادیں جن سے آپ کو اتنی محبت کے سینے سے چمٹا کے رکھتے تھے، فرماتے تھے انا من حسین وحسین منی، میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے، لیکن دنیا نہیں مانگی ان کے لیے. اسی طرح چلا حساب کتاب، اور دعا بھی ہمیں اور آپ کو یہ سکھلائی، اللہم قنعنی بما رزقتنی، سمجھ یاقی، ہم سب کو اس پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ہمیں دعا یہ سکھلائی، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی. مال کی کثرت کی دعا مانگی کہ اللہ مجھے اتنا مال دے دیں، مجھے بار دے دیں، سونے کی دولت دینا ہے. یہ دعا ہمیں اور آپ کو سکھلائی کہ اللہ مجھ کو قناعت عطا فرما، جو آپ نے ہمیں رزق عطا فرمایا اس پر قناعت عطا فرما. عجیب دعا سکھلائی، عجیب دعا. قناعت کس کو کہتے ہیں؟ کہ اپنی پوری محنت کر کے، پوری توانائیاں خرچ کر کے انسان جب جو پیسے کماتا ہے اس پر راضی برضا ہو جائے، یہ ہے قناعت. ہم نے محنت میں کوتاہی نہ کرے. بعض لوگ ہمارے یہاں محنت کرتے نہیں، یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہمیں سکھایا، یہ سنت طریقہ نہیں. سنت کیا ہے کہ محنت پوری کرو، کام دھندے پوری محنت توانائیاں لگاؤ، پھر پوری محنت کرنے کے بعد جتنا اللہ نے عطا فرمایا اس پر راضی ہو جاؤ، بس خوش ہو جاؤ کہ ہاں بس میرے بس میں یہ تھا جو ملا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. حضرت سعد رضی اللہ عنہ مشہور صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے. آپ نے دیکھا کہ حضرت کے ساتھ کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے. پوچھا ساتھ کیا ہوا ہاتھوں کو؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ سارا دن محنت مزدوری کرتا ہوں، تھک جاتا ہوں اور میرے ہاتھ کام کر کر کے چھل جاتے ہیں. آپ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا اور منہ سے لگا کر، ہونٹوں سے لگا کر پیار کیا. فرمایا کہ سعد، جو انسان صبح کو رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے اور شام کو تھکا ہارا واپس آتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. کتنی بڑی بات ہے. تو ہمیں دعا سکھلائی، اللہم قنعنی، اے اللہ مجھ کو قناعت عطا فرما، بما رزقتنی، جو آپ نے ہم کو رزق عطا فرمایا، وبارک لی فیہ، اور اے اللہ اس میں برکت ہم کو عطا فرما. عجیب دعا. برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت بھی ایک ایسا لفظ تو ہے، بارہ کافتا، چار لفظ ہیں، لیکن دنیا کی ہر چیز اس میں پوشیدہ ہے. برکت اس کی ہے کہ انسان کی ساری ضرورتیں اللہ خوشیوں کے ساتھ، راحتوں کے ساتھ، عزت کے ساتھ پوری فرما دے. جتنی انسان نے محنت کی اس سے جو کچھ ملا اللہ تعالیٰ خوشیوں سے، عزت سے، راحت سے وہ ضرورتیں ساری پوری کرتے، یہ ہے برکت. اگر قناعت نہ ہو نا میرے اور آپ کے اندر، ہمارے اندر، آپ یقین جان کروڑوں کے اربوں بھی ہمارے لیے ناکافی ہوں گے. اگر ہمیں یہی مارا مارا ہی پھرنا ہے پیسوں کے خاطر، تو آج ایک کروڑ کمائے کل دو کروڑ کی فکر میں لگ جائیں گے، کل دو کروڑ بھی ناکافی ہوں گے تو ایک ارب کے پیچھے لگ جائیں گے، ایک ارب مل جائے گا تو دوسرے ارب کے چکر میں لگ جائیں گے. جب قناعت ہی نہیں ہے، جب شکر ہی نہیں ہے، تو ارب کیا، کھرب کیا؟ ہر چیز انسان کے لیے ناکافی ہے. اس لیے آپ نے ہمیں زیادہ بھاگ دوڑ کی تعلیم نہیں دی کہ ہر وقت پیسے کے پیچھے مارے مارے بھاگتے دوڑتے پھرتے رہو. ہمیں تعلیم یہ دی پوری محنت کرو طریقے کے ساتھ اپنے نفس، اور یہ بھی تعلیم دی لنفسک علیک حقا، تمہاری نفس کو بھی تمہارے اوپر حق ہے، آرام کرو، خوش ہو، راحت سے رہو، گھر والوں کو وقت دو، بچوں کو ٹائم دو، سب کام کرو، پھر جو اللہ نے لکھ دیا اس پر خوش ہو جاؤ. یہ ہمیں تعلیم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج ہمارے یہ حال اپنا بنا لیا کہ نہ کھانے کا وقت، نہ پینے کا وقت، نہ بچوں کی تربیت کا وقت ہمارے پاس. آج ہمارے پاس کہاں وقت ہے اپنے بچوں کی تربیت کا؟ ہم کتنا اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں؟ ہم نہیں دیتے، لگے ہوئے. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے برکت، آج آپ دیکھیے کھانے کے وقت میں لوگوں کو بھوک لگ جائے، نیند کے وقت میں نیند آ جائے، گھر میں آدمی آیا سارا دن تھکا ہارا، بچے ہنستے بولتے خوش ملے، گھر والے خوشی کی حالت میں ملے، تو اور کیا چاہیے انسان؟ خدا نہ خواستہ دولت کی ریل فیل ہو لیکن گھر میں خوشی نام کی کوئی چیز نہ ہو، بچے بیمار پڑے ہوئے، گھر میں آئے تو پتہ چلا بیوی بیمار ہو گئی، فلانا بچہ بیمار ہو گیا، فلانی مشکل کھڑی ہوئی ہے، تو کس کام کے ہمارے اور آپ کے پیسے؟ یہ دشمنیاں ہیں، یہ رنجشیں ہیں، ناچاکیاں ہیں خاندانوں کے اندر. گھر میں گھستے ہی غیبت کا ایک تمار شروع ہو گیا، وہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف. الامان والحفیظ، یہ کیسی اذیت کی زندگی؟ کوئی زندگی جس میں محبت نہ ہو؟ وہ کوئی زندگی ہے جس میں پیار نہ ہو؟ وہ کوئی زندگی تو نہیں ہے جس کے اندر حبت کی رنجشیں ہوں؟ تو یہ بات عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہوں یا انبیاء اکرام علیہ السلام کے حالات، وہ ہمیں اس بات کا درس دیتے ہیں کہ کامیابی دنیا آخرت کی وہ ہمیں نصیب ہوتی ہے اللہ کی ماننے پر، جس کو قرآن کریم نے فرمایا، فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے چھوڑا ان دونوں کے اوپر پچھلے لوگوں میں کہ سلام علی موسیٰ و ہارون، کہ موسیٰ اور ہارون پر سلامتی ہو. یعنی آپ کے بعد میں آنے والے لوگ آپ کے اوپر سلامتی کی دعا کرتے رہیں گے. اسی لیے جب بھی ہم نام لیتے ہیں حضرت موسیٰ کا تو علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت ہارون کا نام لیتے ہیں تو علیہ السلام کہتے ہیں. یہ دعا ہے ان کے اوپر سلامتی. سلامتی کا مطلب ہے دنیا اور آخرت کی سلامتی. ہم جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں، آج ہمارے ہاں سلام کا رواج کم ہو گیا، ختم کیا ہو گیا بلکہ ختم ہو گیا. حدیث شریف میں فرمایا کہ قرب قیامت میں سلام اتنا کم ہو جائے گا کہ اگر کوئی دوسرے کو راہ چلتے سلام کرے گا تو لوگ پوچھیں گے کہ تمہارا دوست یا رشتہ دار ہے یہ جو تمہیں سلام کر رہا ہے؟ یعنی اتنا انکا ہوگا، اتنا کم ہوگا کہ صرف چند چند جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے. سلام کیا؟ السلام علیکم. آپ ذرا غور تو کریں، کتنی بڑی دعا، کتنی بڑی دعا ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اور کون سی دعا قبول ہو جائے اللہ جانتے ہیں. السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی. ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت. وبرکاتہ، اس کی برکتیں. اور فرمایا کہ جب کوئی انسان یہ کام کرتا ہے تو السلام علیکم پر دس نے کی، وعلیکم السلام علیکم پر دس نے کی، ورحمت اللہ پر دس نے کی، وبرکاتہ پر دس نے کی. جب وہ جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو. سلامتی سے مراد دنیا اور آخرت کی سلامتی. تمہارے پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو. رحمت کوئی معمولی لفظ ہے؟ اللہ اکبر, کتنا عظیم و شان لفظ ہے رحمت. اللہ کی رحمت کسی کو مل جائے اور اللہ کی برکتیں کسی کو مل جائیں, ایک منٹ میں, ایک منٹ کیا بلکہ سیکنڈوں میں اتنی بڑی دعاؤں کا تبادلہ ہو گیا کہ کوئی ٹھکانہ نہیں, جس کو ہمارا چھوڑے بیٹھے. اس کو فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے پچھلے لوگوں میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں فرمایا, یہ بات پیچھے لوگوں میں رکھ دی ہے کہ سلام علی موسیٰ و ہارون, کہ موسیٰ اور ہارون پر سلامتی ہو. یعنی جب بھی لوگ نام لیں گے علیہ السلام کر کے نام لیں گے. انا کذلک نجزی المحسنین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم احسان کرنے والے لوگوں کو, نیکیاں کرنے والے لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. انا کذلک نجزی المحسنین, ہم احسان کرنے والے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں, اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں, اللہ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں, ان کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں کہ لوگوں کے نزدیک ان کی عزت, ان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت ڈالتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں ان کی ایک وقت پیدا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہما من عبادنا المؤمنین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہمارے بڑے ایماندار بندوں میں سے, وہ ہمارے بہت ایماندار بندوں میں سے موسیٰ اور ہارون. آگے جو آیات آتی ہیں ان میں فرمایا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ فرمایا کہ حضرت الیاس علیہ السلام, ان کا تذکرہ قرآن کریم میں آتا ہے, یہ چوتھا واقعہ قرآن کریم میں آ رہا ہے انبیاء میں, یہ سورہ صافات کے اندر چوتھا واقعہ. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, بے شک حضرت الیاس اللہ کے رسولوں میں سے ہیں. اذ قال لقومی, جب حضرت الیاس نے اپنی قوم سے کہا, الا تتقون, کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو, اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین. بعل ویسے تو لفظی معنی شوہر کے آتے ہیں, اور عرب شام کا ایک علاقہ ہے اس کا نام ہے بعل مکہ, یہ اسی بت کے نام کے اوپر ہے, لیکن مراد اس سے بت ہے, ایک بت کا نام ہے. فرمایا حضرت, میں اس کی تفسیر میں عرض کروں گا کہ یہ کون سا بت تھا, کون سے علاقے میں تھا. فرمایا حضرت الیاس علیہ السلام نے, کیا تم لوگ بعل بت کو پوجتے ہو, اتدعون بعلا, کیا تم لوگ بعل بت کو پوچھتے ہو, وتذرون احسن الخالقین, اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہو. احسن الخالقین سے مراد ہے سب سے زیادہ اچھا پیدا کرنے والا. اللہ سے زیادہ اچھا کون پیدا کرے گا؟ اللہ رب العزت نے کتنی چیزوں کو پیدا کیا جس کو ہم اور آپ جانتے بھی نہیں, پہچانتے بھی نہیں, گن بھی نہیں سکتے. کتنے تو انسان ہیں, کتنے جانور ہیں, کتنے پرندے ہیں, کتنی سمندری مخلوقات ہیں, کتنے حشرات الارض ہیں, کتنی یہ چیزیں, درخت و چرند و پرند, درخت, نباتات, شجر وغیرہ لگے پڑے ہیں, سب اللہ کی مخلوقات ہیں. فرمایا کہ کیا تم لوگ احسن الخالقین, بہترین پیدا کرنے والوں کو بھول گئے؟ آج یا دیکھیں, ایک بات یاد رکھیے, خلق اللہ کی صفت ہے, خالق اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں. ہمارے ہاں لوگ خالق نام رکھتے ہیں, وہ خالق نام نہیں ہوتا, عبد الخالق نام ہوتا. ہم لوگ غلط بولتے ہیں کہ خالق صاحب آ گئے جی, خالق صاحب کو بلا لے, یہ غلط ہم لفظ بولتے ہیں. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی جن کے نام کے ساتھ, ان کے ساتھ عبد لگایا جاتا ہے, عبد الخالق. آج ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلانے کی تخلیقات ہے, یہ فلانے مصور کی تخلیقات ہے. کہا جاتا ہے نا کہ کہیں کوئی آرٹ گیلری لگی ہو اور کسی مصور وغیرہ کی کوئی اپنی پینٹنگز ہو, تو کہتے ہیں کہ فلانے مصور کی تخلیقات ہے. فلانے شاعر کا کلام ہے تو اس کو کہتے ہیں فلانے شاعر کی تخلیق ہے. یاد رکھیں, یہ لفظ بولا ہی نہیں جا سکتا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے. ہاں ہم اس کے لیے یہ کہیں گے کہ جی, فلانے مصور کی پینٹنگز ہیں, فلانے مصور کا ہنر ہے,
فلانے شاعر کا کلام ہے، فلانے ادیب کا یہ کمال ہے، یہ لفظ تو بول سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم کہیں کہ فلانے شاعر کی تخلیق ہے، فلانے شاعر کی یہ نہیں، تخلیق صرف اللہ کے لیے. یہ جو مصوری ہے، پینٹنگز جو ہوتی ہیں، جو انسانوں کی پینٹنگز ہوتی ہیں، انسان کی کیا بلکہ وہ چیزیں جن کے اندر جان ہوتی ہے، روح ہوتی ہے، اس کو کیوں منع کیا گیا؟ تصویروں کو اسی لیے منع کیا گیا کہ در حقیقت تخلیق کام کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ کی پیدا کردہ کسی چیز کا کوئی بدل بھی نہیں ہے. آج انسان اوپر سے لے کے نیچے تک ہمارے جتنے اعضا کام کرتے ہیں جسم میں، خدا نخواستہ کوئی ہمارا کوئی چیز خراب ہو جائے اور متبادل لگانا پڑ جائے، تو متبادل صرف متبادل ہی ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اصل کی جگہ نہیں لے پاتا. نقلی ٹانگ لگا دی، نقلی فلانی چیزیں لگا دی، کر دیا، لیکن وہ اصل کا قائم مقام کبھی بھی نہیں ہو سکتا جس طرح اللہ تعالی نے پیدا کیا تھا. پتا چلا کہ اصل میں تخلیق کس کا نام ہے؟ تخلیق صفت اللہ کی ہے، یہ انسان کے لیے بولا ہی نہیں جا سکتا. تو حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ تمہارا رب ہے. اللہ تمہارا رب ورب آبائکم الاولین، اور تم سے پہلے جتنے تمہارے آبا و اجداد گزرے ہیں ان کا رب بھی اللہ ہے. یہ لوگ اس کو کہاں مانتے تھے؟ وہ تو کہتے تھے کہ ہمارا پیدا کرنے والا تو وہ بت ہے، اسی لیے تو پوجا کرتے تھے. فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا، فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، وہ اللہ کی بارگاہ میں پکڑے ہوئے حاضر کیے جائیں گے، یا وہ آنے والے ہیں پکڑے ہوئے. اللہ عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چنیدہ برگزیدہ بندے جنہوں نے اللہ کے حکموں کی اطاعت کی، وہ اللہ کی بارگاہ میں پکڑے ہوئے نہیں آئیں گے. وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے ان کو چھوڑ دیا، ان کے اوپر چھوڑ دیا پچھلے لوگوں کو کہ سلام، کہ ان کے نام کے ساتھ بھی لوگ سلام لگائیں، کہ علیہ السلام، ان الیاس، الیاس علیہ السلام، سلام علی الیاسین. وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے باقی رکھا اس پر پچھلے لوگوں میں کہ سلامتی ہو الیاس پر. انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں لوگوں کو. انہ من عبادنا المؤمنین، حضرت الیاس وہ بھی اللہ کے چنیدہ بندوں میں سے ہیں، ایماندار بندوں میں سے ہیں. حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں دو جگہ پر آیا، ایک سورہ انعام میں آیا اور ایک سورہ صافات میں آیا. البتہ ان کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ حضرت، چونکہ اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت الیاس کے کوئی بہت زیادہ، علیہ السلام کے بہت زیادہ کوئی تفصیلی حالات ذکر نہیں ہے، زیادہ تر روایات جو ہیں وہ اسرائیلی روایات ہیں، اس لیے مختلف اقوال آئے سامنے. بعض لوگوں میں یہ مشہور ہوا کہ حضرت الیاس اور حضرت ادریس ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں. بعض لوگوں نے لکھا کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں، لیکن جمہور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ نہیں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی کہ دونوں الگ الگ شخصیت ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام الگ ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام الگ ہیں، یا حضرت خضر علیہ السلام الگ ہیں اور حضرت الیاس علیہ السلام الگ ہیں. حضرت الیاس علیہ السلام کا جو زمانہ بنتا ہے وہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت یسع علیہ السلام سے پہلے، بنی اسرائیل کی طرف یہ مبعوث ہوئے تھے. یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو ان کے جانشین آئے وہ طرح طرح کی بدکاریوں میں مبتلا ہوئے.
حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو ان کے جانشین آئے نا وہ طرح طرح کی بدکاریوں میں مبتلا ہوئے، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کی سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی تھی. ایک حصہ یہودا یا یہودیہ کہلاتا تھا، اس کا مرکز بیت المقدس تھا جو آج بھی ہے، اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا. اسرائیل کا جو پایہ تخت تھا وہ سامرا تھا، جس کا آج کل موجودہ نام نابلس ہے، وہ تھا. حضرت الیاس علیہ السلام اردن کے علاقے جلعاد میں پیدا ہوئے، اور اس وقت اسرائیل کے ملک میں جو بادشاہ حکمران تھا اس کا نام تھا بائبل. اس کا نام بائبل میں اخی اب نام لکھا ہوا ہے، مختلف نام آئے ہیں، ایک اخی اب ہے یا اجد ہے یا اخب ہے، یہ تین چار قسم کے نام ان کے آتے ہیں. وہ تھے، ان کی بیوی کا نام ایزبل تھا. بال ایک بت تھا، اس کی جو بیوی تھی وہ اس کی پرستار تھی، بال بت کی. اسی لیے اسرائیل میں ایک بہت بڑی قربان گاہ تعمیر کی گئی جو تمام کے تمام بنو اسرائیل کی بت پرستی کا مرکز بن گئی، ورنہ اسرائیلی لوگ بت پرست نہیں تھے. بلکہ ایزبل کی وجہ سے یہاں پر بت پرستی کا آغاز ہوا کہ اس نے بال نامی بت کی وہ پوجا شروع کی تھی، جس کو حضرت الیاس علیہ السلام نے یوں کہا تھا کہ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کہ تم لوگ بعل نامی بت کو پکارتے ہو اور پوری قوم کو اتنے بڑے پیمانے کے اوپر بت پرستی کے اوپر لگا دیا، اور اللہ تعالی کے حکم کو تم لوگ چھوڑتے ہو. چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام جب یہاں پہ بہت زیادہ بال نامی بت کی وجہ سے بت پرستی شروع ہوئی، تو حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ فلاں علاقے میں جائیے اور لوگوں کو جا کر توحید کی تعلیم دیجئے اور بت پرستی سے روکیے. چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے اپنے قوم کو دعوت دی، اور اتنا کہا الیاس علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ بت پرستی کوئی چیز نہیں ہوتی، خالق اللہ ہے، خالق اور مالک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. اور یہ بات حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو کہی کہ اگر تم لوگوں نے اس بت پرستی کو نہیں چھوڑا تو آخرت کے ہولناک انجام سے تمہیں دو چار ہونا پڑے گا. چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام یہ دعوت دیتے رہے، اور الیاس علیہ السلام کی بات کو لوگوں نے مانا نہیں، بلکہ حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے رہے، اور وہ اس کوششوں میں لگ گئے کہ کسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے. حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک پہاڑ سے جا کر، ایک غار میں جا کر پناہ لی، اور ایک عرصے تک وہاں مقیم رہے. اس کے بعد آپ نے دعا مانگی اللہ سے کہ یا اللہ اسرائیل کے لوگوں کو قحط سالی کا شکار کر دے، تاکہ قحط سالی دور کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس جائیں اور اللہ کے معجزات ان کو دکھائیں. جب وہ معجزات دیکھیں گے، اللہ کی بات کو سنیں گے، تو ان کے اندر بت پرستی سے توبہ پیدا ہوگی، شاید کہ ایمان لے آئے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو، اسرائیلیوں کو شدید قحط میں مبتلا کر دیا. اسرائیل حضرت الیاس علیہ السلام غار سے نکلے، اور وہاں کا جو حکمران تھا اخی اب اللہ کے حکم سے اسے جا کر ملاقات کی، اور اس کو کہا کہ دیکھو یہ جو قحط سالی تمہارے اوپر آئی ہے یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، لہذا اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب تم سے دور ہو سکتا ہے. تو اور انہوں نے کہا کہ تم میری سچائی کا بھی امتحان لے لو. تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود ہیں اور بال جو ہے وہ تمہارا خدا ہے، بال کو تم لوگ پوجتے ہو، اور تمہارے اس بال نامی بت کے 400 نبی ہیں، بال نامی بت کے 400 نبی ہیں، تو تم سارے نبیوں کو جمع کرو اور میں بھی آتا ہوں، وہ سارے نبی جمع ہو کر قربانی پیش کرے، پھر دیکھو قربانی ان کی قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، اور میں قربانی پیش کروں گا، پھر دیکھو میری قربانی قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی. اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ لوگ وہ قربانی قبول کرتے تھے، اس کو مانتے تھے جس کو آگ آ کر جلا دیا کرتی تھی، قربانی کا گوشت ہماری اس امت محمد علیہ صاحب صلاح وسلام میں حلال ہوا، ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ قربانی کا گوشت رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے بجلی آتی تھی اور وہ اس کو جلا دیتی تھی، اس کا مطلب ہے کہ قربانی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ تو یہ انہوں نے پیشکش کی، چنانچہ سب لوگ جمع ہوئے اور سب نے اپنی قربانی پیش کی، لیکن ان بت کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے یہ ان کو جمع کیا، اپنی قربانی پیش کی، اللہ تعالیٰ نے قربانی کو قبول کر لیا اور آگ نے اس کو جلا دیا۔ تو اس پر حضرت الیاس علیہ السلام کو دیکھ کر بہت سارے لوگ سجدے میں گر گئے اور ان پر یہ حق واضح ہو گیا، لیکن بہت سارے جو جھوٹے نبی تھے انہوں نے پھر بھی حضرت الیاس کو نہیں مانا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے ان جھوٹے نبیوں کو قتل کروایا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا معجزہ نازل ہو جاتا ہے پھر کوئی قوم بات نہ مانے تو اللہ کا عذاب آتا ہے اس پر، لعنت اللہ۔ اس کے بعد ایک پوری موسلادھار بارش ہوئی، پورا خطہ پانی سے نہا گیا۔ وہ جو ملکہ ایزبیل تھی وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لاتی، ایمان لانے کے بجائے وہ دوبارہ پھر ان کے دشمن ہو گئی اور ان کے وہاں پر قتل کے منصوبے بنانے لگی۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا، یہورام اس کا نام تھا، اس نے بھی آپ کی بات نہیں سنی، اور یہاں تک کہ حضرت الیاس علیہ السلام کی پیشین گوئی کے مطابق وہ بھی تباہ و برباد ہوا۔ اس کے بعد آپ دوبارہ پھر اسرائیل تشریف لائے اور وہاں پر آپ ان کے جو بیٹے تھے ان کو پر راستے پر لانے کی کوششیں کی، مگر وہ لوگ اپنے بد اعمالیوں میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ بیرونی حملے، مختلف بیماریاں، پریشانیاں، اس کے اندر وہ ایسے مبتلا ہوئے کہ وہ قوم بھی ہلاک ہوئی اور پھر حضرت الیاس علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے واپس اپنے پاس بلا لیا۔ یہ حضرت الیاس علیہ السلام کا مختصر سا واقعہ ہے، ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، آگے دوسرے انبیاء کرام کے واقعات ہیں، اگلے موقع پر انشاءاللہ دیکھیں گے۔ انشاءاللہ دعا فرما لیجیے، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ یا رب کریم ہم سب کو عافیت کاملہ نصیب فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا رب کریم یا رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اپنے رضا کامل عطا فرما، یا رب کریم تمام بیماروں کو شفا کامل آج مستمر دائم نصیب فرما، میرے والد صاحب بیمار ہیں ان کی صحت کے لیے دعا فرما، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم۔